بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے. سب سے پہلے آپ سامن پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر پروگرام میں سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا. پروگرام آس پاس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے, اور پھر پروگرام بحرین کی حکومت کے خلاف عوام کے احتجاج کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات آپ سماعت فرمائیں گے. سامعین, تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں, اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir. سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین, پروگرام گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں. تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے جو ہے خبریں سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے سے پہلے آج کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں اجلاس کے دوران پارٹی کی حکمت عملی طے کی گئی. خاتون جج کو دھمکی دینے اور توشہ خانہ کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. اور فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غزہ کے سمندر میں اپنے جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. روزنامہ شرق الاوسط کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام مسلمہ بین الاقوامی اصول ہے. انہوں نے کہا کہ ایران سے جیسے دو بڑے ہمسایہ ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو تقویت دی جائے گی, جو مشترکہ مذہبی, ثقافتی اور تاریخی اقدار اور تہذیبی رشتوں کے حامل ہیں. فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا عراق میں 2 سال تک انجام پانے والے مذاکرات کے بعد چین کی نگرانی میں انجام پایا ہے. سعودی عرب کا وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی تقویت اور استحکام کے میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی جانب قدم بڑھاتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا سمجھوتا باہمی اختلافات کو پرامن اور سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی مشترکہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم آئندہ 2 مہینے کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی تیاری کر رہے ہیں اور جلد ہی 2 طرفہ دورے بھی انجام پائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے اور دوسرے متعلقہ مسائل پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے اور اب بھی جاری ہے۔ ناصر کنانی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سمیت بعض معاملات پر پہلے ہی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور گزشتہ سال مارچ میں تحریری سمجھوتے پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاملات کو پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات سے الگ رکھا جائے اور تبادلہ انجام پائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ تہران اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر نمٹانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے اور اس حوالے سے امریکہ کی فنی مشکلات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناصر کنانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے لیے مذاکراتی عمل کا لازمی نتیجے تک پہنچنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بارہا کہا ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ سفارتکاری ہی باہمی اختلافات کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے سے پہلے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں اجلاس کے دوران پارٹی کی حکمت عملی طے کی گئی۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق پیر کو پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں پارٹی کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں پارٹی کی قائد محترمہ سونیا گاندھی، کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری سمیت سبھی اراکین پارلیمان نے شرکت کی۔ میٹنگ سے پہلے کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں ان کی پارٹی ہوشیار اور بیدار حزب اختلاف کا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس پارٹی نے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں بھی حکومت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے اور ملک کے سلگتے ہوئے مسائل پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے اور توشہ خانہ کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے کے ساتھ ہی توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عمران خان کی حاضری سے مستثنا کیے جانے کی اپیل کی سماعت سول جج رانا رحیم نے کی۔ عمران خان کی اپیل میں ان کی جان کے کو لاحق خطرات کے پیش نظر عدالت میں حاضری سے استثنا کی استدعا کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سول جج رانا رحیم نے عمران خان کے وکیل کے دلائل مسترد کرتے ہوئے عمران خان کی پیر کو عدالتی اوقات کے اندر حاضری کا حکم دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ باہمی سیاسی اعتماد ایران کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سمجھوتے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تہران کی خارجہ پالیسی دانش مندانہ اور قومی مفادات کی تکمیل پر استوار ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام اور تجارتی سرگرمیوں کا فروغ علاقے کے تمام ملکوں کے مفاد میں ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حمص کے مضافات میں واقع اطنف میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے میں داعش دہشت گرد عناصر منتقل کیے گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ قابض امریکی فوجیوں نے شہر الحسکہ میں ثانویہ صنعتی جیل سے داعش دہشت گردوں کے ایک گروہ کو اس شہر کے جنوب میں واقع اشدادی میں اپنے غیر قانونی فوجی اڈے میں منتقل کر دیا ہے۔ اس بارے میں مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان دہشت گردوں کو عراق اور اردن کی سرحدوں کے قریب منتقل کیا جائے گا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس امریکی اقدام کا مقصد داعش دہشت گردوں کو ٹریننگ دینا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غزہ کے سمندر میں اپنے جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت نے اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک اور جدید قسم کے میزائل کا تجربہ کیا اور غزہ کے سمندر کی طرف کئی میزائل فائر کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے حالیہ مہینوں کے دوران مسلسل میزائل تجربات کیے ہیں اور یہ اقدام غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک انتباہ شمار ہوتا ہے۔ یہ تجربات اس حقیقت کی بابت متنبہ کراتے ہیں کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کا ہاتھ ہمیشہ ہتھیار کے بٹن پر رہتا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے پیر کو غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ نابلس، الخلیل، طول کرم اور رام اللہ کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے کم از کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گرفتار شدہ فلسطینیوں کی بیشتر تعداد فلسطینی نوجوانوں اور جوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے دیزنگوف روڈ پر حالیہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے ایک صہیونی کی جسمانی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور اس کے ہلاک ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ فلسطینیوں نے غاصب صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے علاقے نابلس میں ایک گزرگاہ پر صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے نابلس میں بیت فوری گزرگاہ پر صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے بیت فوریق میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کے علاوہ دیگر ہتھیاروں سے بھی جوابی حملہ کیا ہے۔ ابھی تک صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں ان غاصب فوجیوں کے خلاف 13 کارروائیاں انجام دیں اور مختلف ہتھیاروں سے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، جن میں فائرنگ، دستی اور پیٹرول بم اور دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا ہے۔ فلسطینی علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے بعد فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مختلف گروپوں نے تاکید کی ہے کہ تحریک مزاحمت کی جانب سے صہیونی حکومت کی جارحیت کا براہ راست جواب دیا جائے گا اور جوابی اقدام کرنے سے کوئی گریز نہیں کیا جائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ نے یوکرین کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ماسکو امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروبا کا کہنا تھا کہ یوکرینی وزیر خارجہ کا بیان کذب محض ہے، کہ روس کو امن مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ماریا زاخاروبا نے اطالوی اخبارات کو دیے گئے یوکرینی وزیر خارجہ کے تازہ انٹرویو کو شور شرابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے بیان کی سختی کے ساتھ مسترد اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے بیانات سے یوکرین کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور سامعین اس مرحلے میں اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ شرق الاوسط کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام مسلمہ بین الاقوامی اصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جیسے دو بڑے ہمسایہ ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو تقویت دی جائے گی جو مشترکہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اقدار اور تہذیبی رشتوں کے حامل ہیں۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا عراق میں دو سال تک انجام پانے والے مذاکرات کے بعد چین کی نگرانی میں انجام پایا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی تقویت اور استحکام کے میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی جانب قدم بڑھاتا رہے گا۔ اور سامنے اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے سیاسی مسائل پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مختلف خبریں گشت کر رہی ہیں، تو اصل معاملہ کیا اور امریکہ اس سے کیا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک دو دنوں سے یہ موضوع کافی امریکن میڈیا میں بھی، اور ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے میڈیا میں بھی اس کو کافی نمایاں انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اور بعض دوسرے ممالک میں بھی اس کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا موضوع انتخاب کیا ہے کہ اس موضوع پہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں بھی عرض کرتے چلیں کہ حقائق تاکہ سامعین کے سامنے رہیں۔
بالکل
دیکھیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کسی سے ٹکی چھپی نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اور براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے، اور یہ ظاہراً اسلامی جمہوریہ ایران کا بڑا پرانا موقف ہے کہ جب تک امریکہ اپنے اس رویے میں کہ جو برابری کے بنیاد پہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں لائے گا، اس وقت تک ایران ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہاں جب وہ ایک برابری کی بنیاد پہ آئیں، ڈکٹیٹ نہ کریں بلکہ مذاکرات کریں، تو پھر ایران اس کے لیے، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جو ایران کے سامنے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مذاکرات براہ راست نہیں ہوتے۔ بہرحال عالمی دنیا میں مذاکرات اور سفارتکاری کا یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی آتے رہتے ہیں، اور اس میں بالخصوص جب ایران اور 5+1 کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات، ایٹمی مسئلے پہ مذاکرات ہوئے، تو اس وقت ظاہر ہے امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پہ تھے، البتہ ساتھ چار دوسرے ممالک کی موجودگی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ یہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس میں شامل تھے۔ اس ایٹمی مذاکرات کے نتیجے میں ایک بڑا کامیاب بظاہر معاہدہ ہوا، اس معاہدے پہ اوباما کے دور میں دستخط بھی ہوئے، اگرچہ اس پہ عمل درآمد اوباما کے دور میں بھی نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال عالمی سطح پہ جو خبر گئی تھی وہ یہی تھی کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایک عالمی سفارتی معاہدہ انجام پا گیا ہے، اور اس معاہدے کی روشنی میں اب جو اختلافات تھے یا جو خدشات تھے یا جو تحفظات تھے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، وہ دور ہو چکے ہیں اور اب اس مسئلے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آئی اے اے کی مختلف جو رپورٹس تھیں اس کی روشنی میں بھی یہ دنیا کے سامنے, اصل دنیا کے سامنے امریکہ نے یہ بنا کے پیش کر دیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے نہیں ہے, فوجی مقاصد کے لیے ہے, فلاں فلاں, اصل اس کو ختم کرنا مقصد تھا ان پورے مذاکرات کا. ورنہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ہر ملک کا ایک مسلمہ حق ہے, وہ اس میں جا سکتے ہیں, اس میں امریکہ کو حق نہیں ہے یا کسی ملک کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کو اس سے روکے. لیکن ایران کے پروگرام کو چونکہ انہوں نے متنازع بنا دیا تو اس وجہ سے, تو جب یہ مذاکرات سے نتیجہ بنا اور اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آئے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی, اس علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ایک پورا ایک پروسیس ہے, اس میں کیا ہوا کیا ہوا اس میں ہم نہیں پڑھتے. اس کے بعد جب جو بائیڈن کی حکومت آئی تو جو بائیڈن نے شروع کی اپنی الیکشن کمپین میں کہا کہ ہم اس معاہدے میں واپس آ جائیں گے, پھر اس پہ جب سلسلہ شروع ہوا تو جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے وہی انداز اپنایا گیا کہ جو ٹرمپ کا تھا. اب انہوں نے کیا کر دیا کہ اس معاہدے کے ساتھ کچھ چیزوں کو لنک کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہوں گے تو ہم معاہدے میں واپس آئیں گے, یہ ہوں گے تو ہم مذاکرات کریں گے. تو اس میں جہاں پہ دو تین اور ایشوز تھے, جہاں پہ مثلا ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کو بھی انہوں نے کہا جی یہ بھی مذاکرات میں ہونا چاہیے, ایران کے جو علاقے میں اثر و رسوخ ہے اس کے عنوان سے بھی اس کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ اس کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو قیدی ہیں ان کے تبادلے کو بھی اس معاہدے کے ساتھ جوڑ دیا جائے, جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے, جو اس کی شکیں ہیں اسی کے مطابق ہوگا, نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا, ہم کسی اور چیز کو اس مذاکرات میں سامنے نہیں لائیں گے. اب پچھلے مارچ میں ایران اور امریکہ کے درمیان اس موضوع پہ باقاعدہ ڈیسیژن ہو گیا, یعنی ایک ریٹرن معاہدہ ہوا سیاسی قیدیوں کی تبادلے کے عنوان سے, دونوں کے باقاعدہ اس پہ ریٹرن چیزیں موجود ہیں. لیکن کل پرسوں جب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں, تو اب اس نے جو امریکن وزارت خارجہ کے جو اسپوکس مین ہے نیٹ پرائس, اس نے کل بیان دے دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ایران, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ خبر اس وقت جو ہے وہ بن رہی ہے, جبکہ یہ معاہدہ مارچ 2022 میں ہو چکا تھا کہ قیدی ایک دوسرے کے رہا کریں گے, اس میں ساری جزیات بھی طے ہو گئی تھی. لیکن اس میں کیا کیا انہوں نے کہ جب ایران کے اندر تھوڑی سی ٹینشن بنی تو انہوں نے کہا بھی اس مسئلے کو بھی ہم مذاکرات سے جوڑتے ہیں. تو اب اس کی کوئی تک نہیں بنتی, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے درمیان طے ہو چکا تھا اور اس کا مذاکرات سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اب ایران اپنے طور پہ مطمئن تھا کہ ایک ریٹرن معاہدہ ہو چکا ہے, جب یہ اناؤنس کریں گے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرنا ہوگا تو امریکہ اس کو باقاعدہ اس پہ عمل درآمد شروع کرے گا. کجا یہ کہ امریکی وزارت خارجہ کے اسپوکس مین کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک بے رحمانہ قسم کا جھوٹ بولا ہے ایران نے, یعنی یہ کتنا بڑا کھل کے الزام لگا رہا ہے. تو اس مسئلے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ ریٹرن اس پہ ہو چکا تھا اور اس پہ عمل درآمد ہونا تھا, اور اب امریکہ جو ہے وہ ایک تو یہ اپنی توہین سمجھتا ہے نا, امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا چودھری سمجھتا ہے کہ وہ جو کہے وہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. ایران نے کبھی اس کی چودھراہٹ کو قبول نہیں کیا, وہ کہتا ہے برابری کی بنیاد پہ جو کہو گے ہم سفارتی سطح پہ کریں گے. تو ایران نے کہا کہ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ بات طے شدہ ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. امریکہ نے اس سے بچنے کے لیے, اور اس کی اب سبکی ہوتی ہے اگر وہ اس مسئلے میں پیچھے ہٹتا ہے, اس لیے وہ اس کو کیا کر رہا ہے کہ یہ ایٹمی مذاکرات سے اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ ایران نے اس کے لیے باقاعدہ کہا ہے کہ نہیں, اس کا ایٹمی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ انسانی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قیدی جو ان کے ہیں یا ان کے جو وہاں پہ ہیں, تو انسانی بنیادوں پہ ایک آپس میں ہم طے کرتے ہیں, مذاکرات کے مسائل تو لمبے چوڑے ہیں, کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے, تو کم از کم یہ جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے جو ان کے تبادلے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں. اور یہ امریکہ کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس اور اس طرح کی آرگنائزیشن تھی ان کی بھی رائے تھی کہ کم از کم بڑے مسائل سے ہٹ کے اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی دونوں ممالک کے درمیان حل ہو جائیں تو آئندہ کے لیے کچھ مشکلات مزید کم ہو جائیں گی. تو یہ اس روشنی میں یہ بات ہوئی تھی قیدیوں کے تبادلے کی, لیکن کل سے امریکہ جو ہے اس سے بھی مکر گیا اور اب اس کے بارے میں مختلف ایران پہ الٹا الزامات لگا رہا ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے, حالانکہ میڈیا میں یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. لیکن بہرحال امریکہ اپنے آپ کو جنگل کا شیر سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے چاہے وہ انڈے دے چاہے وہ بچے دے, کسی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے,
بولنا الزامات لگانا کوئی ان کے کوئی نئی بات نہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ راشد عباس نقوی صاحب. اور سامنے اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع شانی و درجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي النبي 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 نبي النبي
نبی. ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سنیں, اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے, جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 اسفند, 20 شعبان اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس شعبان سن 385 ہجری قمری کو معروف مورخ اور ماہر کتابیات ابن ندیم کا انتقال ہوا. ان کو اپنی کتاب الفہرست سے بہت زیادہ شہرت ملی. انہوں نے اس کتاب میں اپنے دور کے اسلامی تمدن میں رائج تمام علوم کو بیان کیا ہے, اور ان علوم کے ماہرین کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے. ابن ندیم نے اس کتاب میں مذکورہ علوم سے متعلق کتب وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے, اور ان کے مؤلفین کے حالات زندگی بھی تحریر کیے ہیں. اس کتاب میں مصنف نے اپنے زمانے تک کے تمام مسلمان علماء اور دانشوروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. ابن ندیم نے اپنے زمانے میں رائج اہم ادیان اور مذاہب پر بھی تحقیق کی, اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے مضامین لکھے ہیں. ابن ندیم کی ایک اور اہم کتاب کا نام الاوصاف و تشبیہات ہے. تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعت اور کیمیا دان جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے. اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے, کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی. جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا. پریسٹلی کا سن 1804 عیسوی میں انتقال ہوا. تیرہ مارچ سن 1916 عیسوی کو فرانسیسی مصنف پیئر گاسکار فرانس میں پیدا ہوئے. دوسری عالمی جنگ میں پیئر گاسکار جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. وہ بہت امن پسند تھے, اور یہ بات ان کی کتابوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے. ان کی اہم کتابوں میں ہیجان ممنوع کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک سہونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا. اس حملے میں سہونیوں نے نہتھے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا. اسی دن سہونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. بائیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیغام کے ذریعے شہداء انقلاب اسلامی کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم دیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب شہید فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا. اپنے قیام کے بعد اس فاؤنڈیشن نے اسلامی انقلاب اور عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے مختلف قابل قدر ثقافتی, سماجی اور اقتصادی کام انجام دیے ہیں. 22 اسفند سن 1363 ہجری شمسی کو استاد حسین گل گلاب کا 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1274 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1298 ہجری شمسی سے دارالفنون میں نیچرل سائنسز کی تدریس شروع کی اور اسی موضوع پر 12 کتابیں لکھی۔ اس کے بعد وہ ادب اور سائنس کالج کے وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ استاد حسین گل گلاب موسیقی بھی جانتے تھے اور نغمے بھی لکھتے تھے۔ استاد حسین گل گلاب کے لکھے کچھ اہم ترانے یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی جن میں تاریخ طبی، جغرافیہ اور جڑی بوٹیوں کی شناخت کے بارے میں کتابوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ سن 1928 عیسوی کو متحدہ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کے ہوشیارپور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دہلی کے اینگلو عربک اسکول میں حاصل کی۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے ہی مشق سخن کا آغاز کر دیا تھا۔ شروع میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ 1957 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مجموعہ ہائے کلام بھی انہوں نے شائع کروائے۔ تقسیم ہند کے بعد حبیب جالب پاکستان چلے گئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ وہاں کچھ عرصے معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک سے وابستہ رہے۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کا یہی مشاہدہ ان کی نظموں کا موضوع بنا۔ حبیب جالب نے بعد میں لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کی طرف سے اعلی اعزازات بھی پیش کیے گئے۔ ان کی وفات کے بعد 2008 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز پیش کیا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام آس پاس۔
ریڈیو تہران کے معزز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف مظاہرے جاری رہنے، عرب پارلیمانی وفد کے دورہ شام اور یمن کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ غاصب صہیونی گزشتہ کئی ہفتوں سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بنیامین نیتن یاہو کو ہٹائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صہیونی مظاہرین نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ کے منصوبوں اور مقبوضہ فلسطین کی عدلیہ کی اصلاحات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دسیوں ہزار کی تعداد میں صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے حیفہ، تل ابیب اور قدس میں اجتماع کیا اور نیتن یاہو کی کابینہ کے منصوبوں اور مقبوضہ فلسطین کی عدلیہ کی اصلاحات پر اپنی شدید ناراضگی درج کرائی۔ مظاہرین نے تل ابیب کے اہم راستوں کو بند کر دیا، جس کے بعد پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف براہ راست اقدامات انجام دیں گے۔ مظاہرین نے تل ابیب میں واقع ایک بیوٹی پارلر میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی بیوی سارا کو محاصرے میں لے کر اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بنیامین نیتن یاہو نے سوشل نیٹ ورکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یائر لاپید کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں کی قیادت میں بلوا کرنے والے افراد ریڈ لائن عبور کر رہے ہیں اور وہ میری بیوی سارا کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی بیوی سارا نے بھی ان مظاہرین پر تنقید کرتے ہوئے کہ جو ان کے بیوٹی پارلر کے سامنے مظاہرے کر رہے تھے لکھا کہ یہ مقابلہ آرائی ممکن ہے کہ قتل پر منتج ہو جائے۔ مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے اور اس میں اس حد تک شدت آ گئی ہے کہ اب صہیونی پولیس خود اپنے شہریوں پر بھی رحم نہیں کر رہی ہے اور انہیں پوری شدت کے ساتھ کچل رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے انتہا پسند سیکورٹی کے وزیر نے مظاہرین پر فائرنگ کی اجازت بھی پولیس کو دے دی ہے۔ واضح رہے کہ غاصب اسرائیل کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے حال ہی میں عدالتی اصلاحات کا قانون منظور کیا ہے۔ نیتن یاہو اس نام نہاد عدالتی اصلاحات کے قانون کو عدالتی مقدمات سے خود کو نجات دینے والے فرشتے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کی منظوری کے ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالتی نظام اور سپریم کورٹ دونوں کو اپوزیشن کے ہاتھ سے نکال کر اسے غیر مؤثر بنا دیں اور ساتھ ہی اپنے لیے عدالتی تحفظ اور استثنا حاصل کریں۔ نیتن یاہو اور عدالتی اصلاحات کی منظوری کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اصلاحات منظور ہو جاتی ہیں تو اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دائیں بازو کی جماعتوں کی سماجی پوزیشن مضبوط ہونے کی وجہ سے سیکولر جماعتوں کی اسرائیل میں کوئی جگہ نہیں رہے گی اور جمہوریت کی علامتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اسرائیل میں اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ الٹی ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ نیتن یاہو کے منصوبے میں صہیونی عدلیہ کو کمزور کیے جانے سے اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ کابینہ اور دائیں بازو کی جماعتیں اپنے اراکین کے انتخاب کے ذریعے عدلیہ کی کمیٹی منتخب اور اس کے عمل کو مانیٹر کر سکیں گی اور اس کمیٹی میں عدلیہ کے اراکین کی رکنیت پر پابندی عائد کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات کے بارے میں شدید ہنگامہ آرائی کا سلسلہ کئی مہینے سے جاری ہے اور نیتن یاہو کے مخالفین اسے عدالتی کودتا قرار دے رہے ہیں۔ ان مخالفین کا کہنا ہے کہ اس بل سے عدالتی نظام کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ دوسری جانب ناقدین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے ارکان اس بل کے ذریعے عدلیہ میں اپنے بدعنوانی اور فوجداری مقدمات کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس محاذ آرائی نے صہیونی حکومت کی کابینہ کو اندرونی بحران میں ڈال دیا ہے۔ مظاہروں میں شدت کے پیش نظر آخرکار اتمار بن گویر نے عدالتی اصلاحات کے نام سے موسوم قانون پاس کرانے کے لیے مظاہرین کو گولی مارنے کا حکم جاری کیا، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو کے متعدد مخالفین زخمی اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو اپنے حکم کے تابع بنانے کے لیے بن گویر نے حال ہی میں پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور اس کام کے مقصد سے وزارت خزانہ کی ذمہ داری انتہائی مذہبی صہیونی جماعت کے سربراہ بیزلیل اسمٹریچ کو سونپ دی گئی ہے۔ اس لیے مد نظر پروگراموں کے لیے درکار فنڈ کی فراہمی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 افراد کے مظاہروں کا بھی اسرائیل میں سیاسی اختلاف کے تناظر میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے سیاسی مخالفین کے سرغنوں میں یائر لاپید اور بینی گینٹس ہیں، اس لیے یہ احتجاج ایک طرح سے سیاسی زور آزمائی اور مقابلہ آرائی سمجھا جا رہا ہے۔ ہارتس اخبار نے لکھا ہے کہ ایک طرف نیتن یاہو کے منصوبے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں تو دوسری طرف نیتن یاہو کابینہ کے وزراء ایک ایسا منصوبہ تیار کر رہے ہیں جو عدلیہ کو وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے سے روکے گا۔ سامعین، مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ دنوں ایک اور اہم واقعہ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی کی سربراہی میں عرب پارلیمانی وفد کا دمشق کا دورہ اور شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات تھی۔ عرب پارلیمانوں کی یونین کے وفد میں کہ جس کی سربراہی عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے کی، متحدہ عرب امارات، اردن، فلسطین، لیبیا اور مصر کی پارلیمانوں کے سربراہ بھی موجود تھے، تو ساتھ ہی عمان اور لبنان کے وفود نے بھی عرب پارلیمنٹ کی یونین کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ یہ دورہ ایک دہائی کے بعد انجام پایا ہے۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری بھی 27 فروری کو دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اترے تاکہ زلزلے کے نتائج سے نمٹنے کے لیے شام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ سن 2011 کے بعد مصری وزیر خارجہ کا شام کا یہ پہلا دورہ تھا۔ تکفیری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام کی فتح حاصل ہونے کے بعد عرب پارلیمانوں کے سربراہوں کا دورہ شام عرب یونین میں شام کی واپسی کے حوالے سے یقیناً ایک اہم سنگ میل ہے۔ بشار الاسد کے حالیہ دورے عمان اور شام اور بعض عرب ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون کے آغاز کے ساتھ ہی حالیہ دنوں میں آنے والے زلزلے پر شام کی حکومت کے نام بعض عرب ملکوں کے تعزیتی پیغامات نیز سعودی عرب اور بحرین کی جانب سے شام میں زلزلہ آنے کے بعد انسانی امداد روانہ کرنا، یہ سب دمشق کے بارے میں عرب ممالک حتیٰ تکفیری دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے ممالک کے بھی رویوں میں تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ مصری پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی کہ جنہوں نے 12 سال کے بعد عرب پارلیمانی وفد کے ساتھ دمشق کا سفر کیا، اس ملک کی حمایت پر تاکید کی۔ دیباری نے دمشق کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام عرب لیگ میں اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس آ جائے گا اور پارلیمانی وفود کا دمشق کا دورہ بھی شام کی قیادت، حکومت اور عوام کی حمایت کے لیے انجام پایا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ شام اپنے موقف پر قائم ہے، چاہے وہ صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹے رہنے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی ساز باز نہ کرنے کا معاملہ ہو، یا جولان میں مقبوضہ علاقوں کی واپسی کا معاملہ ہو، یا مزاحمت کی حمایت کی بات ہو، شام کی حکومت اپنے موقف اور استقامت پر زور دے رہی ہے۔ لیکن عرب ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ شام کے ساتھ بغیر کسی پیش کی شرط کے دوبارہ تعلقات قائم کریں گے۔ سامعین، گزشتہ دنوں سعودی وزیر دفاع کے ساتھ برطانوی وزیر دفاع کی ملاقات کے ساتھ ساتھ یمن میں امریکی سفیر اور امریکی بحریہ کی سینٹرل کمان کے ڈپٹی ایڈمیرل بریڈ کوپر کا یمن کے صوبے المہرہ کے صدر مقام الغیزہ شہر کا دورہ تھا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان اور برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے سعودی عرب میں ملاقات اور گفتگو کی۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ اس ملاقات میں ہم نے دو دوست ممالک سعودی عرب اور برطانیہ کے اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون اور اسے مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ 3 مہینے میں دونوں فریقوں کے درمیان یہ دوسری ملاقات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے بارہا عملی طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں تمام اصولی مسائل اور انسانی حقوق کے مسائل کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ یمن کے بحران میں یہ رویہ خاص طور پر قابل مشاہدہ رہا ہے، اور یمن کے بحران کے عروج پر مغربی طاقتوں نے سعودی عرب کو اسلحہ اور انٹیلیجنس مدد فراہم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے۔ اس وقت بھی مغربی ملکوں کی جانب سے سعودی عرب کی حمایت اور کم از کم ان جرائم کے سامنے ان کی خاموشی اور چشم پوشی جو سعودی عرب یمنیوں کے خلاف انجام دے رہا ہے، ریاض کی طرف سے یمن پر بمباری جاری رکھنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ اس حوالے سے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے انسانی حقوق کے وزیر علی الدیلمی نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں سعودیوں کے جرائم روزانہ کی بنیاد پر اور عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں ہوتے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سیاسی دفتر کے رکن علی القحوم نے بھی ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں امریکی فوجی کمانڈر کے صوبے المہرہ کے حالیہ دورے پر رد عمل ظاہر کیا اور اسے یمن کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، اور کہا کہ یہ ممالک جان بوجھ کر قبضہ جاری رکھنے پر مصر ہیں۔ القحوم نے لکھا کہ ہم امریکیوں اور انگریزوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامراجی منصوبوں کی یمن میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمہارا غاصبانہ قبضہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یمنی عوام غاصبوں کی شیطانی موجودگی کے خطرے سے آگاہ ہیں اور ان کے پاس فتح و کامرانی تک مقابلہ اور دفاع کرنے کی لازمی طاقت موجود ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کی سرخیوں اور مقالات پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اب باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ آپ انکار کریں تو عمران خان کے خلاف پٹیشن ابھی خارج ہوتی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ عمران خان نا اہلی 2 منٹ کا کیس ہے، یا بیٹی تسلیم کریں یا انکار کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لاہور، پی ٹی آئی ریلی کے روٹ پر تعلیمی ادارے بازار بند کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی نے دفعہ 144 کا نفاذ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بھارتی ایئر لائن کے طیارے کی خراب، کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ عمران خان کو گرفتار کرنے سے گھبرا نہیں رہے وزیر قانون۔ پی ٹی آئی کے کارکن مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد ریلی میں شریک۔ اسلام آباد پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی ریلی میں شریک۔ سپریم کورٹ کے ان معاملات پر خاموشی تباہ کن ہے، فواد چوہدری۔ مریم نواز سے متعلق ٹویٹ، ایف آئی اے سائبر کرائم نے فواد چوہدری کو طلب کر لیا۔ خاتون جج دھمکی کیس، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اور اب روزنامہ ڈان کی سرخیاں۔ توشخانہ فہرست نامکمل، پی ٹی آئی کا جرنیلوں اور ججوں کی تفصیلات بھی جاری کرنے کا مطالبہ۔ خاتون جج دھمکی اور توشہ خانہ کیسز عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. پاک افغان ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان, شاداب خان کپتان مقرر. ایران سے 70 غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن بے دخل. وزیر اعلی سندھ کا صوبے کے تحفظات دور نہ ہونے پر مردم شماری کے بائیکاٹ کا انتباہ. لاہور ہائی کورٹ, توشہ خانہ سے متعلق وفاقی کابینہ کے اجلاس کے منٹس 21 مارچ کو طلب. کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ آپریشن میں مارا گیا, سی ٹی ڈی. شمالی وزیرستان میں ایک عسکریت پسند ہلاک, دوسرا گرفتار. اور سامعین, اب روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف کی 1998 جیسی سخت شرائط. کالم نگار ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اضافی شرائط اور پروگرام کی بحالی میں تاخیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بار پاکستان کو آئی ایم ایف کی 1998 جیسی سخت شرائط کا سامنا ہے, جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور معاشی مشکلات کے باعث پاکستان کو $400 ملین کے مالیاتی فرق کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, جس پر 1999 میں آئی ایم ایف نے پروگرام بحالی کے لیے 24 سخت شرائط رکھی جنہیں پاکستان نے قبول کیا. مضمون نگار کے مطابق اس بار بھی ہمیں معاہدے کی بحالی میں آئی ایم ایف کا رویہ سخت نظر آ رہا ہے, جس نے شرائط پر عمل کرنا نہایت مشکل بنا دیا ہے. حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے پہلے ہی تمام شرائط مان لی ہیں اور پارلیمنٹ سے اضافی ریونیو کے لیے 170 ارب روپے کا منی بجٹ بھی منظور کرا لیا ہے, جبکہ اسٹیٹ بینک نے افراط زر پر قابو پانے کے لیے اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 3% اضافہ کر کے 20% کر دیا ہے, جس کے بعد آئی ایم ایف نے 4 پیشگی اقدامات کی اضافی شرائط رکھی ہیں, جن میں گردشی قرضوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں 3.82 روپے فی یونٹ چارج لگایا جانا, مارکیٹ کی بنیاد پر روپے کو فری فلوٹ رکھنا جس میں حکومت کی کوئی دخل اندازی نہ ہو, اور بیرونی ادائیگیوں میں 7 ارب ڈالر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوست ممالک سے سافٹ ڈپازٹ یا رول اوور کی ضمانت حاصل کرنا شامل ہے. اخبار میں لکھتے ہیں, معاف کیجیے گا, مضمون نگار ڈاکٹر مرزا افتخار بیگ کے مطابق اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستانی روپے کے ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے, جو پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی کا باعث ہوگا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ڈالر ریٹ میں تقریباً 20 روپے کا فرق پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہر سال تقریباً 2 ارب ڈالر پاکستان سے افغانستان اسمگل ہوتا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ آئی ایم ایف معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا, لہذا بجلی کے بلوں میں مستقل بنیادوں پر سرچارج لگانا مناسب نہیں. حکومت اور آئی ایم ایف کی بیرونی ادائیگیوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے. حکومت کے مطابق ہمیں 5 ارب ڈالر جبکہ آئی ایم ایف کے حساب سے 7 ارب ڈالر کمی کا سامنا ہے. مضمون نگار لکھتے ہیں, آئی ایم ایف کا پاکستان اور دیگر ممالک کو قرضہ دینا احسان نہیں, بلکہ یہ آئی ایم ایف کے ممبر ممالک کا حق ہے کہ مالی مشکلات کے وقت آئی ایم ایف ان کی مدد کرے. اور سامعین, اب رخ کرتے ہیں ہندوستانی اخبارات کا. روزنامہ انقلاب کی کچھ سرخیاں. ہندو راشٹر کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی مانگ. تیجسوی نے ای ڈی کے دعوے کی تردید کی, ثبوت مانگا. مہاراشٹر اور پونے میں این آئی اے کے چھاپے. لندن میں سوال اٹھانے پر راہل کو نشانہ بنایا گیا. سامعین, اب ہندوستان کی اخبار اردو ٹائمز کے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے, کرپشن کے الزامات اب عام آدمی پارٹی زد میں. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ دہلی کے سابق ڈپٹی منسٹر کی گرفتاری بالکل غلط ہے. یہ سمجھنے اور کہنے کے لیے کسی کو ماہر قانون یا وکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے فرد نہیں ہیں جس کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ہو. اچھی بات یہ ہے کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے تحقیقاتی عہدیداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. مضمون نگار لکھتے ہیں, ہماری ایجنسیاں جتنی مرتبہ چاہیں ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہیں. قانون کا یہ اصول ہے کہ کسی شخص کو پوچھ گچھ یا محض اس کا بیان لینے کے لیے گرفتار نہیں کیا جا سکتا, لیکن افسوس کے اخبار کے بقول ہندوستان میں پولیس کی جانب سے اس اصول کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے. ویسے بھی لوگوں کو بولنے اور خاموش رہنے کے حقوق حاصل ہیں، اور خاص طور پر پولیس کسی کی یہ کہہ کر گرفتاری کا اور اسے تحویل میں لیے جانے کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ شخص بات نہیں کر رہا یا بول نہیں رہا ہے۔ تحقیقاتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سسوڈیا یعنی ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے تحت دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک سینئر وکیل شاہ رخ عالم نے پولیس کے اس عام طرز عمل کا دوسرے ملکوں میں اختیار کیے جانے والے طرز عمل سے موازنہ کیا اور زیادہ معزز اور مہذب پولیسنگ کی دلیل دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مودی حکومت کے ناقدین اور ناراض عناصر کی گرفتاریوں کے پیچھے کار فرما جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ کسی فرد کو ذلیل کرنا، دہشت زدہ کرنا، تشدد برپا کرنا یا سزا دینا ہے۔ ہر کسی کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تفتیش بذات خود نشانہ بنانے والے شخص کے لیے سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے بحرین کے عوامی قیام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام افکار و نظریات، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین، ہم پروگرام طلوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، 14 فروری 2011 کو بحرین کے عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف اپنے قیام کا آغاز کیا تھا۔ یہ قیام عرب دنیا میں ڈکٹیٹر حکومتوں کے خلاف ہونے والے عوامی قیام کے سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ بحرین کے عوامی قیام سے پہلے تیونس اور مصر کے عوام نے زین العابدین، ابن علی اور مبارک جیسے ڈکٹیٹروں کی حکومتوں کو سرنگون کر دیا تھا، اور کرنل قذافی کی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف بھی لیبیا کے عوام کا قیام شروع ہو چکا تھا، جو کہ اس ملک میں خانہ جنگی پر منتج ہوا۔ بحرینی عوام شروع میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے سیاسی نظام میں اصلاح کی جائے اور امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ اپنے تقدیر کا فیصلہ خود کرنے پر تاکید کر رہے تھے۔ بحرین کے عوام ایک ایسے جمہوری سیاسی نظام کی برقراری کے خواہاں تھے جو ان کی عزت، سربلندی اور ان کی سرزمین کی مکمل خود مختاری پر منتج ہو۔ در حقیقت بحرین کے عوام نظام کی سرنگونی کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، لیکن عوام کے پرامن مظاہروں پر آل خلیفہ حکومت کے بہیمانہ تشدد کے باعث لوگوں نے سیاسی نظام میں اصلاح کے بجائے سیاسی نظام کی تبدیلی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بحرین کے عوامی قیام کو کچلنے کے لیے سعودی عرب نے لشکر کشی کی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس سے عوام اور حکومت کے درمیان خلیج میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی کے سلسلے میں بحرینی عوام پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے۔ بحرینی عوام کے قیام اور تیونس و مصر کے عوام کے قیام کے درمیان یہ فرق پایا جاتا ہے کہ بحرینی عوام کے قیام کو غیر ملکی فوج کی حمایت سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ سامعین، آل خلیفہ حکومت اور اس کے علاقائی اور علاقے سے باہر کے حامی، خصوصاً امریکہ اور برطانیہ، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کے ذریعے اس قیام کے رہنماؤں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیں گے اور قیام کو کچل دیں گے۔ آل خلیفہ حکومت نے 18 مارچ 2011 کو بحرینی عوام کے 14 فروری انقلاب کی علامت لولو اسکوائر کو منہدم کر دیا، لیکن وسیع پیمانے پر کیا جانے والا تشدد عوامی قیام کے تسلسل کا اہم سبب بن گیا۔ گزشتہ 12 برس کے دوران آل خلیفہ اور سعودی فوجیوں کے تشدد میں بحرین کے 200 سے زیادہ عام شہری شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 20,000 سے زائد بحرینی باشندے جیلوں میں قید ہیں جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ 5,000 ایسی شخصیات بھی آل خلیفہ کی کال کوٹریوں میں قید ہیں، جن میں علماء، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، قانون دان اور حزب اختلاف کے رہنما شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کو سزائے موت سنائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آل خلیفہ حکومت نے سینکڑوں لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا ہے اور بحرین کے کئی سو افراد کی شہریت ختم کر دی ہے۔ ان افراد اور ان کے گھر والوں کی شہریت ختم کرنے کے علاوہ ان افراد کو جلا وطن بھی کر دیا گیا ہے۔ اس حکومت نے دوسرے ممالک میں موجود بہت سے اپوزیشن رہنماؤں کی شہریت بھی ختم کر دی ہے۔ آل خلیفہ حکومت نے بحرین کے بعض انقلابی جوانوں کو پھانسی کی سزا سنائی اور ان میں سے بعض کو تختہ دار پر لٹکا بھی دیا۔ جیلوں میں قیدیوں پر مختلف طرح کا تشدد کیا جاتا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرینی عوام کے سلسلے میں جو اقدامات انجام دیے ہیں وہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور انسانیت پر ظلم کا مصداق ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے منشور کی شق نمبر 7 میں قتل، کسی آبادی کا قلقمہ، زبردستی دوسری جگہ منتقلی، قید یا جسمانی آزادی سے محرومی، تشدد یا سیاسی، قومی، نسلی، ثقافتی، مذہبی یا کسی بھی وجہ سے کسی گروہ کو مسلسل اذیت پہنچانے، افراد کو جبری لاپتہ کرنے اور ان سے ملتے جلتے دوسرے ایسے تمام غیر انسانی اقدامات کو انسانیت پر ظلم قرار دیا گیا ہے جو جانتے بوجھتے جسمانی یا نفسیاتی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے انجام دیے گئے ہوں۔ آل خلیفہ حکومت نے بحرینی شہریوں کے خلاف یہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ آل خلیفہ کے کرائے کے فوجیوں نے یہ اقدامات بحرین کے بادشاہ حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ کے براہ راست حکم پر کیے ہیں۔ در حقیقت بحرین کے عوام پر منظم انداز میں اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی اداروں اور خاص طور پر اقوام متحدہ نے گزشتہ 12 سالوں میں بحرینی عوام پر ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آل خلیفہ کے جرائم کے سامنے اس بے حسی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم وجہ آل خلیفہ حکومت کا مغربی بلاک میں شامل ہونا ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا ہے، جسے امریکہ سے باہر اس کا سب سے بڑا بحری بیڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک، خصوصاً برطانیہ کے بھی بحرین میں مفادات ہیں جو آل خلیفہ کے برسر اقتدار رہنے کی صورت میں ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر مغربی طاقتیں نہ صرف شہریوں پر تشدد کو روکنے کے لیے آل خلیفہ پر دباؤ ڈالنا نہیں چاہتی، بلکہ یہ تشدد ان طاقتوں کی حمایت سے کیا جاتا ہے۔ سامعین، دوسری وجہ یہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو صہیونی حکومت کی بھی حمایت حاصل ہے۔ متعدد دستاویزات اور رپورٹوں کے مطابق آل خلیفہ حکومت نے گزشتہ 12 سالوں میں بحرینی عوام کے قیام کو کچلنے کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز کو استعمال کیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت کی طرف سے عوام کو دبانے کے علاوہ جو اہم اقدامات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک قدس کی قابض حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ہے۔ ستمبر 2020 میں آل خلیفہ حکومت اور متحدہ عرب امارات نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران تل ابیب میں بحرین کا سفارت خانہ اور مناما میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولا گیا۔ اسرائیلی حکام نے کئی بار بحرین کا دورہ کیا اور آل خلیفہ کے حکام نے بھی مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا دورہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہوا کہ جب بحرینی عوام نے کئی بار مظاہرے کر کے قدس کی غاصب حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول کے سلسلے میں اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ سیونی حکومت اور آل خلیفہ حکومت کے تعلقات معمول پر آنے کے بعد سے آل خلیفہ حکومت اور بحرینی عوام کے درمیان خلیج اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ بحرینی شہریوں اور مذہبی رہنماؤں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے اور وہ تعلقات معمول پر لانے کے ذریعے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اسرائیل اور مغربی ممالک کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بحرینی عوام کے قیام کے 13ویں سال اس خلیج میں مزید اضافہ ہوگا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سعودی عرب تیل کی دولت اور اپنے حکمرانوں کے امریکہ پر انحصار کی وجہ سے واشنگٹن کی مغربی ایشیا سے متعلق پالیسی میں خاص مقام رکھتا ہے اور اس کا شمار مغربی ایشیا کے اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو خصوصاً مغربی ایشیا کے علاقے کے لیے اہم جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب مغرب کے حمایت یافتہ ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی خارجہ پالیسی بھی مغرب بالخصوص عالمی سامراج کے اہداف اور عالمی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہے۔ سعودی عرب کا تسلط پسند طاقتوں بالخصوص امریکہ پر انحصار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے امریکہ مغربی ایشیا میں اپنی پالیسیوں کے نفاذ اور اس خطے میں اپنے مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے سعودی عرب کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی بھی دور میں مستحکم اور پائیدار نہیں رہے ہیں۔ یہ بات گزشتہ برسوں کے دوران خاص طور پر باراک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی صدارت کے ادوار میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سعودی عرب مغربی ایشیا میں امریکہ کا ایک اہم ساز باز کرنے والا عرب اتحادی شمار ہوتا ہے۔ امریکہ کو مغربی ایشیا میں مختلف شعبوں میں اپنی پالیسیوں اور مفادات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سعودی عرب کی ضرورت ہے اور ریاض کو بھی اپنی جغرافیائی سلامتی کو یقینی بنانے اور آل سعود کے اقتدار کی بقا کے لیے خاص طور پر واشنگٹن کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو علاقے میں طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے علاقے سے باہر کی ایک طاقت کی حمایت کی ضرورت ہے، جو کہ بلا شبہ اس وقت امریکہ ہی ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو پائیدار باہمی تعلقات سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ تعلقات آج بھی برقرار ہیں۔ البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان مکمل طور پر یکجہتی پائی جاتی ہے، بلکہ گزشتہ برسوں کے دوران یہ تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات نو دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ سعودی عرب میں وہابیت، شاہی نظام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب کی کشمکش کے باوجود یہ تعلقات توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں نو اشروں سے برقرار ہیں۔ واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات سلامتی اور تجارت کے میدانوں میں کئی اشروں پر محیط، باہمی تعاون کی بنیاد پر استوار ہیں اور ان تعلقات کو سن 1973 میں تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیے جانے اور 9/11 جیسے واقعات بھی ختم نہیں کر سکے۔ یاد رہے کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث 15 میں سے 9 دہشت گرد سعودی عرب کے شہری تھے۔ واشنگٹن کے ساتھ ریاض کے تعلقات 1930 کے اشرے سے برقرار ہیں۔ 1931 میں سعودی عرب کو تسلیم کیے جانے کے بعد اس حکومت نے غیر ملکی سیاسی، اقتصادی اور فوجی امداد کے حصول کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے پیش نظر موجودہ سعودی نظام کے بانی عبدالعزیز ابن سعود نے 1933 میں تیل کو دریافت کرنے اور اسے نکالنے کا ٹھیکہ امریکہ کی سٹینڈرڈ آئل کمپنی کو دے دیا اور یہی سعودی عرب کی سیاست میں امریکی مداخلت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ 1933 میں امریکہ نے سعودی عرب کو تسلیم کرنے کے بدلے میں اس کے مشرقی علاقے میں تیل دریافت کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ سعودی آئل کمپنی آرامکو کو بھی سٹینڈرڈ آئل اور اس کے 3 شراکت داروں نے بنایا تھا۔ اگرچہ آرامکو آئل کمپنی سعودی عرب کی کمپنی ہے، لیکن امریکہ کی توانائی کمپنیوں کے مفادات آج بھی سعودی عرب میں محفوظ ہیں۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم حکومتی تعلقات کی صورت میں اٹھایا گیا۔ البتہ سعودی عرب اور امریکہ کے حکمرانوں کے ذاتی تعلقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو وسعت دینے کا اہم ذریعہ تھے۔ واشنگٹن اور ریاض کے درمیان تیل کے شعبے میں تعلقات کی برقراری کے تقریباً 10 سال بعد تک امریکہ کا سعودی عرب میں سفارت خانہ نہیں تھا۔ سفارتی کام قاہرہ میں واقع امریکی سفارت خانے میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویل سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں 1944 میں جدہ میں امریکی سفارت خانہ کھولا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ طور پر تعلقات قائم ہوئے۔ در حقیقت واشنگٹن اور ریاض کے درمیان مکمل طور پر تعلقات 40 کی دہائی کے آغاز میں قائم ہوئے اور پہلا امریکی سفیر 1940 میں سعودی عرب گیا۔ امریکہ اس زمانے میں منرو ڈاکٹرائن کے مطابق میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا تھا اور مغربی ایشیا سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی کوئی سنجیدہ موجودگی نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے عدم مداخلت کی پالیسی ترک کر دی اور دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر مغربی ایشیا سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ اس مرحلے پر واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات تیل اور کمیونزم کے خطرے سے متاثر ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ایک جانب تیل کی ضروریات پوری کرنے اور دوسری جانب سعودی عرب کو سوویت یونین کی قیادت میں مشرقی بلاک میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دی، یہاں تک کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ سعودی عرب کو بھی مغربی ایشیا کے تھانے دار کے طور پر مد نظر رکھا۔ مغربی ایشیا کے امور کی ماہر یاسمین فاروق نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے انٹرنیشنل افیئرز میگزین کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب جیو پولیٹیکل اور جغرافیائی طور پر مغربی ایشیا میں امریکہ کے تمام فوجی منصوبوں کے لیے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کا محل وقوع آبنائے ہرمز اور آبنائے باب المندب کی حفاظت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ایسی جغرافیائی، سیاسی، معاشی اور مالی صورتحال کا حامل ملک امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب جس طرح کی سیکورٹی، استحکام اور اقتصادی خوشحالی چاہتا ہے وہ صرف امریکہ ہی فراہم کر سکتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات مختلف وجوہات کی بنا پر اہم ہیں۔ سعودی عرب کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنیادی طور پر شاہی حکومت کے تسلسل کے لیے ضروری ہیں، لیکن امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے ذریعے اپنے سیاسی اور اقتصادی اہداف حاصل کرتا ہے۔ ریاض اسلامی قیادت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف عرب دنیا کا نیا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ ایک مذہبی مرکز اور علاقے کے تھانے دار کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ عالمی حالات سعودی عرب کی خارجہ پالیسی پر پوری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی، اسلامی بیداری، ایران کے ایٹمی معاہدے، عراق اور خطے میں اہل تشیع کی بڑھتی ہوئی طاقت اور شام و یمن کے بحرانوں جیسے واقعات میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ان تمام واقعات اور مسائل میں سعودی عرب کا تکیہ کسی ایک بڑی مغربی طاقت خصوصاً امریکہ پر ہی رہا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔